الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وعزي من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورة النساء کا یہ نواں رکوع ہے جہاں سے آج ہمیں مطالعے کا آغاز کرنا ہے. اس کی ابتدائی آیات میں ایک بڑا سینسیٹیو موضوع ہے جو زیر بحث آیا ہے. جتنا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ نساء کا, جو لوگ موجود تھے کل کی نشست میں, انہیں معلوم ہے کہ بہت سے معاشرے کی مسائل ہیں جو ٹچ کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں. یتیموں کے حقوق, ان کی دیکھ بھال, ان کے حوالے سے جو ظلم اور زیادتی ہو رہی تھی اس کی نشاندہی, اور مسلمانوں کو متنبع کیا گیا کہ اگر کوئی شخص مال یتیم ناجائز طور پر کھائے گا تو وہ پیٹ میں آگ بھرتا. اسی طریقے سے وراثت کا قانون, کس فارمولے کے تحت تقسیم ہوگی, کس کو کتنا حصہ ملے گا, کون اس کے قانونی وارث بنتے ہیں کسی مرنے والے کے, اور پھر اسی حوالے سے جو ایک بہت ہی غلط رسم اس معاشرے میں تھی کہ مرنے والے کی جو بیویاں ہیں انہیں بھی وراثت کا مال سمجھ کر لوگ جو ہیں اپنے گھروں میں ڈال لیتے تھے یا ان کو گھروں میں روک لیتے تھے, ان کا مال بھی قبضہ لیتے تھے. پھر اسی نسبت سے بات آگے بڑھی کہ کون کون خواتین وہ ہیں کہ جن سے کبھی نکاح نہیں ہو سکتا, محرمات یا بدیہ. اس کی بڑی طویل فہرست آئی. اور پھر یہ کہ جو نکاح کرے اس میں ذہن میں اس کی شرط یہ ہونی چاہیے نیت کہ وہ مہر ادا کرے گا, اور پوری زندگی کے نکاح کا معاملہ ہے, گھر بسانے کی بات ہے, محض وقتگزاری محسوس نہیں. یہ ساری اصطلاحات جو ہے معاشرت کی. اسی میں پھر پچھلے رکوع میں یہ بات بھی آئی ہے کہ انسانی جان اور مال دونوں بہت محترم ہیں. کوئی شخص کسی کا مال غصب کرے ناجائز طور پر, ناجائز طور پر ناحق دوسرے کا مال کھائے, مالی اعتبار سے کسی کا استحصال کرے یا کسی کی جان دے, تو یہ بہت بڑے ضرور. اور پھر بات اب آگے بڑھ رہی ہے, گھر کا جو ادارہ ہے, فیملی یونٹ, انسٹیٹیوشن آف فیملی, اس کی بڑی اہمیت ہے اسلام میں. اس کو بڑا تقدس بھی دیا اور اس کو بہت اہم قرار دیا ہے معاشرے کی صحت اور اصلاح کے حوالے سے. اور واقعی طرح محسوس ہوتا ہے کہ وہ تہذیبیں جن میں گھر کا ادارہ تباہ ہو گیا ہے وہ واقعی طرح انسانیت کی جو رمق ہے ان سے محروم ہو چکی ہے. وہاں اولاد کی پرورش جس ماحول میں ہوتی ہے, والد کا پتہ ہی نہیں ہے, آؤٹ آف ویڈ لاک جو بے شمار ہو رہی ہیں, وہاں پر ولادتیں ہو رہی ہیں, اس سے جو معاشرتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, مجرمانہ ذہنیت جنم دے رہی ہے, جو نئی نسل وہاں پر ابھر رہی ہے, تو یہ گھر کا ادارہ انسان کے اور حیوان کا جو فرق ہے, اس کے اندر جو انسان کی ایک حیا ہے, جو اس کی تہذیب ہے, تمدن کے ایلیمنٹ ہے, اس کے اندر ایک پاکیزگی کا معاملہ ہے, وہ سب کا سب متعلق ہے گھر کے ادارے سے. اس ادارے میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء, اس کا ترجمہ کیا ہے شیخ الہند نے رحمت اللہ علیہ. میں ان کا ترجمہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں. مرد حاکم ہے عورتوں پر,
ظاہر بات ہے کہ ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی ایک سربراہ ہوگا. کوئی ادارہ بھی باہمی مشاورت کے بغیر نہیں چلتا, خاص طور پر جو والنٹری بیسس پر ہوتے ہیں وہ باہمی اعتماد باہمی مشاورت. لیکن فائنل اتھارٹی کون ہے یہ بات طے ہوتی ہے کہ آخری بات کس کی مانی جائے گی, آخری فیصلہ کس کا ہوگا. اس پہلو سے قرآن مجید نے یہ مرد کو مقام دیا ہے. ایک اور صاحب نے ترجمہ کیا, مرد سرپرست ہیں عورتوں کے, حاکم ہیں, نگران ہیں, نگہبان ہیں, سرپرست ہیں, جو بھی الفاظ ہیں لفظ قوام کے اندر یہ سب شامل ہیں. اگرچہ اس دور میں بعض نام نہاد روشن خیال اس قوام کے کچھ اور معنی نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن سیدھی سی بات ہے کہ وہ خود بدلتے ہیں, یہ قرآن کو بدل دینے والی بات ہے. قائم رکھنے والا, نگران اور حاکم کے لیے بھی رکھ جاتا ہے. تو الرجال قوامون علی النساء, اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جو پچھلا رکوع ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض کو جو بعض پر فضیلت دی ہے اس میں خام کا حسب اور تمنا نہ کیا کرو, اللہ کی تقسیم پر راضی رہو. کسی کو مرد بنایا, کسی کو عورت بنایا, اب اس کے اندر پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی کو جسمانی قوت زیادہ دی ہے, کسی کو ذہانت جو ہے وہ زیادہ عطا کر دی, سمجھ بوجھ عطا کر دی ہے. تو یہ تقسیم اللہ تعالیٰ کی ہے. کسی کو مالدار گھرانے میں پیدا کیا, کسی نے غریب گھرانے میں ہاتھ کھولی ہے. اب اس کو اپنا سر پیٹے اور دیوار سے سر ٹکرائے تو فائدہ کوئی نہیں. اصل بات یہ ہے کہ نیکیوں میں, خیرات کے کاموں میں اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر یکساں موقع دیا, اس میں آگے بڑھو, اس میں اپنا مقام بناؤ, تقویٰ میں آگے بڑھو. ان لاکھ اللہ یسباکم, تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کی نزدیک تو ہے جو سب سے متقی ہے, اور جو اصل زندگی ہے, اصل گھر ہے, دار آخرت ہے, وہ متقین کے لیے ہے. وہاں اس چیز کا کوئی حساب نہیں ہوگا, اس بنیاد پر فیصلے نہیں ہوں گے کہ کوئی دنیا میں صاحب حیثیت تھا تو وہاں بھی صاحب حیثیت ہو, وہاں مالدار تھا تو آخرت میں بھی جو ہے اس کو زیادہ نعمتیں ملے, یہ بنیاد نہیں ہے. بلکہ جس کو دنیا میں زیادہ مل رہا ہے اس کا محاسبہ زیادہ کڑا سخت. اس پہلو سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے. اسی فضیلت کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, ہر رجال قوامون علی النساء, مرد حاکم ہے عورتوں پر. اور ظاہر بات ہے کہ یہ جو تصور ہے حاکم ہونے کا, سرپرست ہونے کا, یہ اس وقت ہے کہ جب شادی کے بندھن میں بن گئے اور فیملی یونٹ, ایک فیملی انسٹیٹیوشن کے اندر مرد نہ پڑا ہے. ورنہ اخلاقی اعتبار سے, روحانی اعتبار سے مرد و عورت بالکل یکساں. یہ ایک انتظامی برتری ہے, انتظامی فوقیت ہے کہ ادارے کے ساتھ راہی مرد ہوا. اس کی دو بنیادیں آگے فرمائی, بما فضل اللہ بعضهم على بعض, بسبب اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس بات کو بات پر فضیلت دی ہے, یہ اللہ کا اختیار ہے. اور اس فضیلت میں بھی ایک شخص جو حاکم ہو, جو نگران ہو, اس کے لیے جو اس کے اندر اوصاف اور خصائص ہونے چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے مرد میں پیدا کی ہے. قوت عمل زیادہ ہے اور وہ حافظت کو کر سکتا ہے, اور پھر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی جسمانی ساخت دی ہے, اس کے ساتھ کوئی لمیٹیشن نہیں ہے جو عورتوں کے ساتھ. وہ معاشی بھاگ دوڑ میں گاؤں جائیے پورے سال جو ہے وہ بالکل شریک رہ سکتا ہے, بھاگ دوڑ کر سکتا ہے. عورت کے لیے بہت سے مسائل اور آتے ہیں, اگر وہ پیگنٹ ہو, حاملہ ہو جائے تو اس کے معاملات ہیں, پھر ولادت کے الگ معاملات ہیں, پھر رضاعت کا مسئلہ ہے, یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں. وہ ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے اس کو تخلیقی دی ہے, اس کے حوالے سے اس کا مقام گھر ہے. اور جو مرد کو جن معاملات کی فضیلت دی ہے, جن چیزوں میں اس کو آگے بڑھایا, اسی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ قوام ہو, وہ حاکم ہو. وہ جس بار نے کہا کہ نسوانیت زن کا نگہبان ہے فقط مرد, تو یہ سب اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے. وہ بھی ماں ان کا خون نگوانی ہے. اور دوسرا سبق یہ فرمایا, اور بسبب اس کے کہ وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال میں سے, مہر کی رقم مرد لیتا ہے, وہ طالب بنتا ہے شادی کے معاملے میں. اس کے بعد کی نان بچے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے مرد پر ڈالی, عورت پر حضرت دلا دی. یہ الگ بات ہے کہ اب ایک ایسا معاشرہ آ رہا ہے وہ نیو ورلڈ آرڈر کے تحت, جس میں خواتین کو بھی لازمن گھر سے نکلنا پڑے, اس لیے کہ آپ کی یوٹیلیٹی بلس ہوئے ہیں وہی پورے نہیں پڑتے ایک تنخواہ کے اندر, ایک شخص کی تنخواہ میں, تو گھر چلانے کے لیے اب جب عورتوں کو گھر سے باہر نکالا جا رہا ہے, ایسے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. ورنہ اسلام میں تو دین فطرت ہے عورت پر ہرگز یہ ذمہ داری نہیں ڈالی. استثنائی حالات میں ہو سکتا ہے کہ اسے باہر نکل کر اس معاشی بھاگ دوڑ میں کرنا پڑے, وہ ایکسیپشن اصول نہیں. وفر نفی گرو تکن تو آئے نسل آزاد میں عورتوں سے کہا گیا اپنے گھروں میں قرار رکھو, تمہارا اصل مقام وہ ہے, گھر کی مالکہ تم ہو ایک اعتبار سے, وہاں انتظام ہے, اس کی دیکھ بھال ہے, بچوں کی نگہداشت ہے, لیکن جو بھی معاملات ہوں فائنل اتھارٹی وہ برتن. اور اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں مردوں کو یہ بھی ہدایت دی گئی, وعاشروہن بالمعروف, اپنی عورتوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ رہن سہن اختیار کرو گھرے طریقے سے, ان کے ساتھ حسن سلوک ہونا چاہیے, گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت مثبت فضا ہونی چاہیے, صحت مند فضا ہونی چاہیے, اس میں مشورہ بھی ہو, اس میں باہر میں اعتماد ہو, لیکن یہ طے ہو کہ آخری بات مرد کی چلے گی. یہ ہے تو آپ جیسے پسوا لکھا تو قوم ساتھ ہمارے پاس ایک بیویاں تو وہ ہیں, عورتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے مردوں کو بھی, تو ایک عورت کا جو آئیڈیل کردار ہے وہ اللہ تعالیٰ بیان فرمانا ہے ان الفاظ میں, اس کا رول کیا ہے. فتوا لکھا جو نیک بیویاں ہیں اللہ کے نزدیک جو صحیح رول ہے خواتین کا, قانتاتن وہ فرما بردار ہیں, اور یہاں فرما بردار کے اصل میں کس لیے شوہروں کی, خاص بات بالغیب شوہر کے رازوں کی حفاظت کرنے والیاں, یہ دوسرا وقت, اور اسی میں یہ مفہوم بھی ہے کہ شوہر کی عدم موجودگی میں جو بھی اس کی بلانگنگز ہیں ان کی حفاظت کرنے والی, گھر کی, اس کی ناموس کی, اس کی عزت کی, اس کے بچوں کی نگہداشت, یہ رول ہے. اور بما حفظ اللہ, اللہ کی حفاظت سے, جیسے اللہ تعالیٰ کی رازوں کی حفاظت کرتا ہے, لوگوں کے عیب کو چھپاتا ہے, عورت کا رول یہ ہے کہ وہ گھر میں مرد کے شوہر کے رازوں کی محافظت. اللہ کی مفاقوں نہ مشود ہوں, اگلی آئے جو آ رہی ہے وہ بھی اگر بس چلتا ہمارے نام نہاد روشن خیال دانشوروں کا تو وہ قرآن سے سورج دیتے, لیکن ان کی بدنصیبی کے پرانے مجید کی حفاظت کرنے میں اللہ نے خود لے لیا, ورنہ یہ آیت جو ہے بہت پہلے غائب ہو چکی ہوتی, ترجمہ سن لیجیے. ولدی تفاقوں کا مسود ہوں, وہ خواتین کو عورتیں کہ جن سے تمہیں اندیشہ ہو سرکشی کا, بدخوئی کا, یعنی وہ مرد کی اتھارٹی کو چیلنج کرنے والیاں ہیں, اس کی بات نہیں مان رہی, یہ مشہور ہے, سرکشی ہے, بدخوئی ہے, تو کیا کرو, فائدوہن, انہیں سمجھاؤ, بات کرو, واہجروہن بالمضاجع, انہیں تنہا چھوڑ دو ان کے بستروں میں, بستر الگ کر لو, سیکنڈ اسٹیپ, واضربوہن, اور انہیں مارو, ان کی پٹائی کرو, سب سے بس یہی ہے, میں مجبور ہوں کہ اس کے سوا اور کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے کہ اگر اس گھر کی اتھارٹی کو کوئی چیلنج کر رہی ہے خاتون, جو اللہ تعالیٰ نے معین کر دیا ہے سبراہ عمر میں, اس میں یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات, نمک کم ڈالا ہے یا یہ فلاں کام نہیں ٹھیک کیا, اس پر پٹائی ہو رہی ہے یا سختی ہو رہی ہے, ان میں تو سرگوزہ آپ زیادہ سنا ہے, لیکن یہ جو حیثیت ہے مرد کی, اس میں اگر وہ عورت جو ہے وہ کہے کہ میں اس حیثیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں, بات تو میری چل رہی ہے, جس کو حدیث میں کہا گیا بڑی, اس کے لیے ناپسندیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جذبات کا اظہار کیا کہ اگر ایسی صورت حال ہو جائے کہ تمہارے معاملات عورتوں کے سپرد ہو جائیں, فبقر الارض خیر من ظاہریہ, یعنی عورتیں حاکم بن جائیں, الٹا ہو جائے معاملہ اور فیصلے وہ کریں, تو پھر تمہارے لیے زمین کا پیٹ اس کی پیٹ سے بہتر ہے. اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا معاملہ ہو, عورت سرکشی کرے, تو پھر پہلے سمجھانا بجھانا ہے, اس کے بعد جو ہے انہیں بستروں میں الگ کرو, یہ سیکنڈ اسٹیپ ہے, اور پھر مارنے کی بھی اجازت ہے, پٹائی کرنے کی بھی اجازت ہے, اگر سلی ہے کہیں نہ کہاں لگ, اگر تو اس کی تفصیل آئی ہے, یہ آخری درجے میں ہے, رائے باتیں قرآن نے خود تین اسٹیجز معین کر دی ہیں, پہلے زبانی کلامی سمجھاؤ, پھر عمل میں قدم اٹھاؤ, انہیں دوسروں میں الگ کر دو, اور پھر یہاں تک آئے گی بات, اور وہ مار کی جو ہے وہ سخت نہ ہو, حدیث کی اس کی تفصیل ہے, ویسی نہ ہو کہ نشان رہ جائے یا ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ ہو, شارٹ آف دیٹ
صحیح نفع لکم، اور اگر وہ تمہاری اطاعت کرے تو کہ آپ نے بات آگے مسئلہ اطاعت کرنا، اگر وہ اپنی اس پوزیشن سے دستبردار ہو جائیں، مجھے سرکشی کی راہ اختیار کیجیے اور مت کی اطاعت مان لیں، اس کی فرما برداری شروع کر دیں، فلا تب ہوا نہیں سبھی، تو پھر آپ بہانے تلاش نہ کرو ان پر، الزام کی راہ تلاش نہ کرو، یعنی بہانوں بہانوں سے جو ہے وہ انہیں سرزنش کرنا اور انہیں مارنا پیٹنا، یہ پھر اس کی اجازت نہیں ہے. ابھی ایک معاملہ تھا، اس کے اندر انہوں نے سرنڈر کر دیا، بات ختم ہو گئی. ان نقو ہتھیار عالی جن کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ سب سے بلند و برتر ہے، سب سے بڑا. وہ تم شکاؤ کر رہی نہیں ماں، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان دونوں کے مابین جو ضد ہے وہ حد سے بڑھ گئی ہے، معاملہ جو ہے موافقت نہیں ہو رہی، حالات درست نہیں ہو رہے، سب آسو حکم میں نہ ہی وہ حکم میں نہ دیا، یعنی شوہر اپنے معاملات کو درست نہیں کر سکا اور برادری کے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے یہ دیر مڑے نہیں چڑھ رہے، کسی طرح نکاح نہیں ہو پا رہا. تو پھر ایک راستہ بتایا، سب آسو حکم میں نہ ہی، شوہر کے گھرانے میں سے بھی ایک منصف ایک حکم جو ہے اس کو مقرر کیا جائے، وہ حکم میں نہ دیا، اور بیوی کے گھر والوں میں سے اس کے بھی خاندان میں سے ایک حاکم ایک منصف کوئی ایک بزرگ ہے. اب یہ گویا پیچ اپ کرانے کے لیے، مصالحت کرانے کے لیے اب یہ دو افراد ہیں جو اپنا رول پلے کریں گے. ان یوریدا اصلاح، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں، کون دونوں؟ وہ دونوں حکم، ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک کا یہ ہے کہ شوہر اور بیوی کو کچھ بھی خیال ہو کہ ہاں ہم اپنے معاملات کی اصلاح کر لیں. ایک تو ضد ہوتی ہے نا، ایک اندر سے ہوتا ہے کہ ہاں اگر موافقت ہو ہی جائے تو اچھا ہے، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کون پہل کرے یا کون جو ہے وہ اپنی غلطی پہلے تسلیم کرے. شارٹ آف دیٹ، اگر اندر ان کے اصلاح کی نیت ہے تو پھر ان حکم کے ذریعے معاملہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ درست فرما دے گا. موافقت اللہ ہو گئی نما، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے موافقت پیدا فرما دے گا دونوں کے درمیان. ان نبو ہتھیار عالی من خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور بندگی کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب یہ جو تعلیمات ہیں اس آیت سے آپ دیکھیں گے اللہ کے حقوق اور خاص طور پر حقوق العباد کے تذکرہ ہے. اصل تین چار دو عنوانات کے تحت حقوق اللہ حقوق العباد. وَعْبُدُ اللَّهَ، بس ایک اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یہ اللہ کا حق، اس کے بندگی کے تقاضے پورے کرو. وہ بھی والدین احسانہ، والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرو. وہ بھی ذی القربیٰ، رشتے داروں کے ساتھ. والیتامیٰ، یتیموں کے ساتھ اس میں سلوک. والمساکین، اور محتاجوں اور فقیروں کے ساتھ. والجار ذی القربیٰ، اور اس پڑوسی کے ساتھ جو تمہارا رشتے دار بھی ہو. والجار الجنوب، اور وہ ہمسایہ کی جو اجنبی ہے اس سے کوئی رشتے داری کا تعلق نہیں ہے لیکن اس کے بھی حقوق ہیں، ان کے ساتھ اس میں سلوک. آپ کے دیکھیے کہ اگر اس آیت پر عمل کریں تو پورا گھرانہ جو ہے، پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جائے. والدین کے ساتھ اس میں سلوک، رشتے داروں کے ساتھ اس میں سلوک، یتیموں کے ساتھ، مساکین کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، چاہے وہ رشتے دار ہو چاہے اجنبی ہو. والجار الجنب، وصاحب الجنب، اور تمہارا جو ہم نشین ہے، ہم مجلس ہے، تمہارے پہلو میں بیٹھنے والا. اب وہ پہلو میں بیٹھنے والا آپ کے دفتر میں کولیگ ہو سکتا ہے، کوئی شخص پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں اس کا کلاس ٹیسٹ ہو سکتا ہے، دائیں بائیں بیٹھنے والے ہیں. سفر میں ہے تو سفر میں جو دائیں بائیں بیٹھے ہیں وہ، ان سب کے ساتھ اس میں سلوک. اب بچا کون اس میں؟ وہ اپنے طویل، اور پھر اس معاشرے سے باہر سے کوئی مسافر بھی اگر آیا ہے، اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی اس میں سلوک. وما ملکت ایمانکم، اور جو تمہارے لونڈی غلام ہیں ان کے ساتھ بھی اس سے سلوک. ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہر اس شخص کو جو اکرانے والا ہے اور بڑائی مارنے والا ہے، تکبر اور غرور کا مظاہرہ کرنے والا ہے، شیخی خورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ کے جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا مشورہ دیتے ہیں، یہ ایک بڑی حفظ ذہنیت ہے، اللہ کی نگاہ میں انتہائی ناپسندیدہ. اللہ کے دیے ہوئے مال میں بخل کرنا اور دوسروں کو بھی یہی مشورہ دینا. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اچھا اور اس بخل کے لیے کیسے کیسے لوگ فلسفے جو ہے ایجاد کر لیتے ہیں،
سورہ یاسین میں ہم پڑھیں گے کہ بھیا اگر مسکین ہے فقیر ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے, اس نے خود محنت نہیں کی, آج کی ایڈیم میں ہم کہیں گے اس نے تعلیم حاصل نہیں کی, جو سارا بچپن کا وقت تھا وہ ڈنڈے بجاتے گزارا, اب دوسرا برسات رہا تو برسارے ہم کیوں اس کی مدد کریں. یہ ایک انداز ہوتا, اس کو باقاعدہ اس فلسفے کی شکل دی جاتی ہے بکری کے لیے کہ اپنا مال بس بچا کے رکھو اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے تجوریاں بھرنے کے لیے, دوسروں کے لیے خرچ نہ ہو, نہ دین کے لیے اور نہ مطالعے کے لیے. اور میں وہ ایک قبول میں آتا ہوں اللہ من فضلہ, اور وہ چھٹاتے ہیں اس چیز کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہے. یہ تو اللہ کا فضل تھا ان کا جو کچھ ملا واحد کافرین عذاب مہینہ, ایسے ناشکوں کے لیے ہم نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے. وہ نوین عظم کے خون اخبار ہوں یا اللہ, اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے, ایک مینٹلٹی اور بھی ہے وہ بھی اللہ کو نہایت ناپسند ہے, کچھ خرچ کر رہے ہیں تو اس لیے کہ لوگ کہیں گے یہ بڑا حسن چاہیے, کچھ توفیق ہوئی ہے دینے کی تو اس کے لیے بھی فوٹوگرافر کو بلا کر تصویر سنوائی جا رہی ہے کہ اخبار میں چلے, یہ ایک ذہنیت ہے. اور میں کہ جو دکھانے کے لیے اور اپنی شہرت کے اظہار کے لیے جو خرچ کرتے ہیں, ولا جو مینون نبی اللہ ولا بلیوم الاخر, اور وہ در حقیقت ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اللہ میں آخر, مطلب وہ اللہ کے لیے خرچ کر رہے ہیں نہ آخرت کے لیے خرچ کر رہے ہیں, وہ اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہے ہیں. وہ میں یہ کوئی شیطان ہوں نہ وہ پری نہ, اور جو کوئی جس کا ساتھی بن گیا شیطان پھنسا پرینا تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی, یہ لوگ اصل میں شیطان کے نردے میں آئے ہوئے ہیں اس کے ساتھی. وَنَازَ عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور کیا برا تھا ان کا, کیا نقصان تھا ان کا کہ اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر اللہ میں آخر پر, یعنی واقعی حقیقی ایمان ہوتا. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ, اور جو کچھ اللہ نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اور اللہ تعالیٰ ان سے خوب باخبر. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ, اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا ذرہ برابر, کسی کی اختلفی نہیں ہوگی. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اور اگر کوئی شخص نیکی لائے کوئی خیر کا کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی میں مسلسل اضافہ فرمائے گا, یعنی اس کی اجر کو بڑھاتا ہی رہے گا. وَيُؤْتِمُ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور اپنے پاس سے بھی اجر عظیم سے نوازے گا. یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کی شان رحیم ہے. کئی پیدا جنا بالکل امت بھی شہید ہے, تو کیا حال ہوگا اس دن کے جب ہم ہر امت پر ایک گواہ کھڑا کریں گے. وہ جنا بکا ادان شہیدا, اور اے نبی آپ کو ہم گواہ کے طور پر لائیں گے ان لوگوں پر, یہ جو آج کی قوم ہے. یہ مضمون قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی آیا ہے, قیامت کے دن ہر امت ہر قوم پر اس کا نبی یا اس کا رسول جو ہے وہ بطور گواہ کھڑا ہوگا, وہ گواہی دے گا. اور اصل گواہی آخر میں یہ ہوگی کہ پروردگار ضلع پیغام میں نے پہنچا دیا تھا, اب اپنے عمل کی یہ خود ذمہ دار ہے, میں نے اس کام میں حجت کر دی تھی. اور پھر آنگو صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کے پر یہ گواہی دیں گے, اور یہ گواہی اصل میں قوم کے خلاف جاتی ہے کہ میں اس کام میں حجت کر چکا, میں نے پیغام پہنچا دیا, اس نے کوئی قسم نہیں چھوڑی, اب سارا قصور اگر کوئی ہے تو ان کا اپنا ہے, چنانچہ اس کے بعد میرے ساتھ کتاب شروع ہوگا. اور یہ گواہی کا کی جو ذمہ داری ہے اس کے خیال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک موقع پر ایک صحابی آیا تلاوت کر رہے تھے تو آپ کا گریہ جاری ہو گیا تھا کہ مجھے اپنی ہی قوم کے خلاف یہ گواہی دینی ہوگی, اور یہ گواہی میرے ان کے حق میں نہیں جائے گی بلکہ اس کے بعد ان کا محاسبہ سخت ہو جائے. یوں میں یہ وقت الدی نے کفر ہو, اس دن یہ کافر آرزو کریں گے واسو رسول, اور وہ لوگ بھی جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی, ان سب کی یہ خواہش ہوگی. لو تسوا بهم الارض, کاش کے برابر کر دی جائے زمین ان کے سمیت, یعنی زمین شبد ہو جائے اور وہ اس میں سما جائے, یہ اس دن آرزو ہوگی. ولا یکتمون اللہ حدیثا, اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, اہل ایمان نماز کے قریب تک مت جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. اس آیت کا جو پہلا حصہ ہے اس کے بعد لوگ یہ خیال نہ کریں کہ نماز سے روکا جا رہا, یعنی حالت نشہ جس وقت آدمی جو ہے
اگلے الفاظ یہ ہے کہ حتیٰ تعلم ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں معلوم تو ہو جو کچھ تم پڑھ رہے ہو، جو تلاوت کر رہے ہو، جو کہہ رہے ہو، تو اپنے ہوش و حواس تمہارے درست ہو، اس وقت نماز پڑھنی چاہیے. یہ بھی اصل میں ابتدائی احکام ہیں شراب کی حرمت، حرمت کے پتہ ہی آنے سے پہلے، بلکہ سب سے پہلا حکم قرینہ یہ ہے کہ یہی تھا کہ سب سے پہلے کہا گیا کہ شراب پی کر اس حالت میں، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو، یعنی پھر بتا دیا کہ اچھی شہر نہیں ہے. پھر بتدریج آخری حرمت آئی ہے، وہ اس کی اگلی صورت میں وہ آئے گائے بھی سورہ مائدہ میں، حتیٰ تعلم ما تقول ولا ذنوبا، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو، تمہیں غسل کی ضرورت ہو، اس وقت بھی نماز نہ پڑھا کرو. الا عابری سبیل، سوائے اس کے کہ جو مسافر ہے، اس مسافر کے لیے کیا راستہ اللہ نے کھولا تو آگے آ رہا. حتیٰ تغتسل، جب تک غسل نہ کر لو حالت جنابت سے، اس وقت تک نماز نہیں پڑھ سکتے. وہی کم تم مرزا وعلی سفر، اور اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت سے ہو کر آیا ہو، حوائج ضروریہ سے فارغ ہو کر آیا ہو، او لامستم النساء، اور یا تم نے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ ملامست کی ہو، اختلاط کیا ہو، فلم تجد ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، یعنی ایک شخص سفر میں ہے یا کوئی ایسی صورت حال ہے پانی موجود نہیں ہے، اسے غسل کی ضرورت ہے یا وضو کی حاجت ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس صورت میں کیا ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو ارادہ کرو پاک مٹی کا، پاک زمین کا، فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، اور مسح کرو اس مٹی سے اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. یہ ہے تیمم. ان اللہ کا رعفو الغفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، بخشنے والا. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، یعنی اہل کتاب یہودی، یشترون الضلالۃ، وہ گمراہی خرید رہے ہیں، گمراہی موڑ لے رہے ہیں، یعنی اللہ نے انہیں ہدایت دی تھی، کتاب دی تھی، اور وہ گمراہی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ تمہیں بھی سیدھے راستے سے بہکا دیں، تمہیں بھی پٹڑی سے اتار دیں. واللہ اعلم باعدائکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے. وکفیٰ باللہ ولیا، اور کافی ہے اللہ ولی کے طور پر، حمایتی اور مددگار اور دوست کے طور پر. وکفیٰ باللہ نصیرا، اور کافی ہے اللہ بطور مددگار. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعه، یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو کلام کو بدل دیتے ہیں اس کے مواقع سے، پھیر دیتے ہیں اس کے مواقع سے، یہی کسی کا نام تحریف ہے. کیا تو سباق سے کاٹ کر کسی بات کو اپنا مفہوم پہنا دینا، کسی لفظ کے اندر تغیر کر دینا، یہ تحریف ہے. وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی. اطعنا کہنے کی بجائے اطعنا، اسی اکانا کے لفظ کو ذرا دبا کر زبان کو بوجھ دیکھ کر آپ صحیح نہ پڑھ دیں گے، دل میں خوش ہوں گے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہم نے سنا اور مانا، جبکہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی. وسنا غیر مسمعین، اور وہ کہتے ہیں کہ سنو اور تمہیں سنوایا نہ جائے. یہ بھی ایک انداز تھا ان کا اپنے آپ کو خوش کرنے کا اور مسلمانوں کی تصدیق کا. وراعنا نجم فی السنتہم، اور راعنا کو زبان سے ادا کرتے ہیں موڑ کر، نوٹ دے کر، اسے بھی راعنا پڑھ دیتے ہیں، جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں پڑھا ہے. یہ سارا ان کے سب سے باطن تھا، شرارت تھی، جس کو قرآن مجید نے بے نقاب کیا. وطعن فی الدین، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں دین میں طعن زنی کی نیت سے. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اگر اس کے بجائے وہ کہتے سمعنا واطعنا، واسمع وانظرنا، اور کہتے اسمع سنو اور ہم پر نظر کرو، لکھان خیر لہم، تو یہ چیزیں ان کے حق میں بہتر تھی. یہ جو کچھ شرارتیں کرتے رہے ہیں اس کی بجائے جو صحیح الفاظ ہیں انہیں ادا کرتے تو بہتر ہوتا، واقعم، اور یہ زیادہ درست ہوتا. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ناشکری اور کفر کے سبب ان پر لعنت فرمائی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں سوائے معدود چند. قرآن نے تو صاف کہہ دیا کہ ان میں سے بس گنتی کے جب ایمان لائیں گے، یہ ایمان لا کر دینے والے نہیں. اور واقعی ایسا ہی تھا. یا وہ نبی نے اس کتاب، اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، ایمان لاؤ اس پر کے جو نازل فرمایا ہے ہم نے، اور یہ کلام تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے تورات کی، من قبل ان نقص وجوها، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں، فنردها على ادبارها، اور پھر چہروں کو الٹ دیں ان کی پیٹھ کی طرف پیچھے، یعنی ہم کو حلیہ بگاڑ دیں گے، او نلعنهم کما لعنا اصحاب السب، یا پھر ہم ان پر لعنت کریں گے جیسی کہ لعنت کی تھی ہم نے اصحاب السب پر، اور وہ لعنت کا انداز کیا تھا کہ انہیں مسجد کی سزا دی گئی، انہیں بندروں کی شکل میں بدلا گیا، اور پھر ذلیل و خوار ہو کر وہ سب ختم ہوئے، یہ سب کچھ تمہارے ساتھ ہو سکتا ہے اب بھی، وہ کیا رام اللہ مقبول، اور اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ تو ہو کر ہی رہتا ہے، ان اللہ لا یکتب المشرک بھی، دیکھو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے کسی کو، اس کے ساتھ کسی بھی نوعیت کا شرک کیا جائے. یہ آیت اسی صورت میں دو مرتبہ آئی ہے کہ شرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. لیکن معافی نہیں ہے سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں تو انسان کو موقع ہے موت سے پہلے اگر وہ سچی توبہ کر لے تو معافی ہے. ایک کافر بھی جو ہے اپنی زندگی کے آخری حصے میں ایمان لے آئے تو سابقہ گناہ سارے معاف ہو گئے. لیکن ایک شخص نے اپنے ایمان کے ساتھ شرک کی بھی آلودگی شامل کر رکھی ہے، اب اس شرک کی توبہ کی اسے توفیق نہیں ہوئی، فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کوئی بخشش نہیں. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ہاں اس سے کم تر جو بھی گناہ ہوں گے اللہ تعالیٰ بخش دے گا جو چاہے گا. شرک سے کم تر گناہ اگر ان کی توبہ کی تمہیں توفیق نہیں بھی ملی، پھر بھی ان کے معاملے میں اللہ کے ہاں کوئی رعایت ہو سکتی ہے، گنجائش ہے، لیکن وہ بھی گارنٹی نہیں ہے. جس کے لیے چاہے گا جتنا چاہے گا اتنا معاف کرے گا، شرک کے لیے کوئی بخشش نہیں. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، کسی کو شریک ٹھہرایا اللہ کا، فَقَدِ اسْتَوَىٰ عِلْمًا عَظِيمًا، تو اس نے تو بہت بڑا طوفان باندھا اللہ پر. اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ اور پاکیزہ قرار دیتے ہیں، مزکا بنتے ہیں، بڑے پاک باز بنتے ہیں. بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، اس میں بھی اس وقت علماء یہود کی طرف اشارہ تھا جو انہیں اپنے علم سے بڑا ناز تھا اور سمجھتے تھے کہ شریعت ہمارے پاس ہے. فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ فرماتا ہے جس کا چاہتا ہے. وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بال برابر. ان کو کئی پیسروں گا ہم بہت کر، ذرا دیکھو وہ کیسے اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، افترا کرتے ہیں اللہ پر. وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور صریح گناہ ہونے کے لیے یہی بات کافی. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا. یؤمنون بالجبت والطاغوت، انہیں کتاب دی گئی وہ اہل کتاب ہیں، اور حال ان کا یہ ہے کہ وہ بتوں کو اور شیاطین کو مانتے ہیں. ويقولون للذين كفروا، اور کہتے ہیں کافروں کے بارے میں، هؤلاء يهدى من الذين آمنوا سبيلا، کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں، یہ جو کافر ہیں، یہ ہمارے نزدیک مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے. اصل میں کچھ یہود کا ایک وفد گیا تھا مکہ، ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کے خلاف بھی کوئی گٹھ جوڑ مقصود تھا، قریش مکہ سے ملا وہ سرداران قریش سے، تو وہاں جا کر انہوں نے خیر سگالی کے جذبات کے تحت بتوں کے حق میں بھی کچھ اچھے تحسین آمیز کلمات تھے، کچھ تعظیم کی ہوگی، ہو سکتا ہے کوئی پھول وول ان پر چڑھا دیے ہوں، اور پھر ساتھ یہ کہا کہ جو یہ مسلمان ہیں ان کے مقابلے میں تم لوگ ہمارے خیال میں زیادہ راہ راست ہیں، وہ تو بہت ہی گئے گزرے ہیں، بہت ہی گمراہ ہیں، تم ان سے بہت بہتر. یہ حال ہے ان کا، ان لوگوں کا جو حضور کو پہچان چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہاں یہی وہ آخری نبی ہے جو اس کی بشار کے سب کو جاننے کے باوجود جب کسی کی عقل اونی ہوتی ہے اور وہ جب انتقام اور حسد کی وجہ سے اس کا دماغ گھومتا ہوتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے. اولئک الذین لعن اللہ، فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. ومن یلعن اللہ، اور جس پر اللہ تعالیٰ لعنت فرما دے، فلن تجد له نصیرا، تو تم اس کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے. ام لهم نصیب من الملک، کیا انہیں بھی کوئی حصہ ملا ہے اختیار میں اور اقتدار میں اور حکومت میں.
کیا وہ اس بات کو کا اختیار رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل کو تقسیم کرے, کس کو ملنا ہے یہ نبوت, کس کو ملے اور کس کو نہ ملے؟ فیضل لال رسول اللہ کا نصیبہ, اور اگر چاہیے اختیار ان کو مل جاتا تو یہ دوسرے لوگوں کو ایک تیل برابر کی کوئی چیز دینے کے لیے تیار نہ ہوگی. یہ تو خزانے کا ساتھ بن کر بیٹھ جاتے. ہم یا حضور اللہ تعالیٰ ماشاء اللہ من فضلہ, یہ پھر وہی بات آ رہی ہے جس کو سورہ بقرہ میں قرآن نے نمایاں کیا تھا کہ اصل میں حسد کی وجہ سے یہ انکار کر رہے ہیں. اب یا حضور اللہ, کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں سے؟ اعلیٰ ماشاء اللہ من فضلہ, اس پر کے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے انہیں نواز دیا, یہ نبوت و رسالت اور بنو اسماعیل کو مل گئی, اس بات کا حسد ہے. فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, تو دیکھو ہم نے تو ابراہیم ہی کے گھرانے میں انہی کے خاندان کو کتاب کی عطا کی ہے اور علم و حکمت سے انہیں نوازا ہے. وہ آتینا ملک العظیمہ, اور ہم نے ان کو ملک عظیم ایک بڑی حکومت عطا کر دی. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ابراہیم کے بعد نبوت و رسالت انہی کے خاندان میں ہوگی, تو بنو اسرائیل بھی تو انہی کا خاندان ہے, آخر حضرت ابراہیم کی اولاد ہے, ابراہیم کے گھرانے سے تو نبوت و رسالت باہر نہیں نکلی. باقی یہ ہے کہ تمہیں چونکہ بنی اسرائیل پہ نہیں ہے, تم حسد پر اتر آئے ہو تو یہ اور بات ہے, ورنہ اللہ نے اپنی کوئی بات جو ہے اس کو تبدیل نہیں کیا. یہ بات اللہ نے پہلے طے کی تھی, اسی کے مطابق معاملہ ہوا. ممن المنان, ان میں سے کچھ ہے کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں قرآن پر, حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم, ومن من صد عنہ, اور ان میں وہ بھی ہے کہ جو اس سے رکے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس سے منہ موڑ لیا ہے. وہ کفا بھی جہنم سعیرہ, اور جہنم کافی ہے ان کے لیے, جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے وہی ان کا اصل شافی اور کافی علاج ہے. ان میں نبی نے کفر کی آیا سنا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا انکار کیا ہماری آیات کا, سو پر مسلم ہندارا, ہم ان قریب انہیں جہنم میں جھونک دیں گے. قرآن موجودہ جنوبہم, جب کبھی بھی ان کی کھانے گزر جائیں گی, جل جائیں گی بالکل, بس تلناہم جنودا غیرھا, ہم تبدیل کر دیں گے انہیں اور کھانوں سے, کھانے تبدیل کر دیں گے, لیذوقوا العذاب, تاکہ وہ چکھتے رہے آگ کی سوزش اور جلن. ان اللہ کان عزیزا حکیما, بے شک اللہ تعالیٰ عزیز ہے, غالب ہے, زبردست ہے, حکمت والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں وہ لوگ کے جو ایمان لائے اور پھر نیک عمل کریں, اچھے عمل کریں, سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کو ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں جاری ہوگی, خالدین فیہا ابدا, رہیں گے اس سے ہمیشہ ہمیشہ, لہم فیہا ازواج مطہرہ, ان کے لیے وہاں جنتوں میں پاک باغ بیویاں ہوں گی, ورسلهم غلا ظلیلا, اور ہم داخل کریں گے انہیں بڑی گھنی چھاؤں. اللہم رب جعلنا منہم, ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں پہنچا دو ان کے اہل تک. یہ ایک بڑی جامع ہدایت ہے, اس لیے کہ امانت کا لفظ ہے اس میں بڑی وسعت ہے. کسی کو کوئی اختیار ملا ہے, کوئی منصب ملا ہے, تو وہ بھی ایک امانت ہے. بورڈ کی ایک امانت ہے, اور کوئی ایک امانت کا تصور وہ ہے کہ کسی کو کسی کے پاس کوئی نقدی یا کوئی شہر ان کی رکھوائی جائے, تو وہ بھی امانت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو بھی امانتیں ہیں وہ حقدار کو لوٹائی جائیں, تو اس میں خیانت نہیں ہونی چاہیے. کسی کو منصب اگر عطا ہوا ہے, کوئی ذمہ داری کا منصب ہے, تو اس کے تقاضوں کو پورا کرے, یہ امانت کا تقاضا ہے. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ, اور جب تم فیصلہ کر رہے ہو لوگوں کے درمیان, ان تحکموا بالعدل, تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم فیصلہ کیا کرو عدل و انصاف کے ساتھ. ان اللہ لعما يعظكم به, اللہ تعالیٰ کتنی ہی عمدہ نصیحت کرتا ہے تمہیں. ان اللہ کان سمیعا بصیرا, اور یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا ہے, دیکھنے والا. یہ بھی ایک بہت اہم معاشرتی ویلیو ہے, سوشل ویلیو, کہ عدل و انصاف کیا جائے. کوئی بھی لوگ ہو, کسی لیول کے ہوں, آپ کے دوست ہوں, مخالف ہوں, لیکن جب آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں, حکم بنایا جائے آپ کو, تو عدل و انصاف سے فیصلہ کریں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی, واولی الامر منکم, اور تم میں سے جو حاکم بنے جن کے ہاتھ میں زمانے کار وہ معاملات کی ان کی بھی اطاعت کرو. یہ اسلام کا جو ایک سیاسی نظام ہے اس کے حوالے سے بہت اہم آئے تھے. اصل اطاعت تو ادا کی ہے اور وصول کی ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ کاروباری زندگی بھی چلنا ہے. تو جیسے گھر کے اندر ایک سربراہ ہوتا ہے, اسی طرح پوری ریاست کا بھی ایک سربراہ ہوگا, اس کے ہاتھ میں باغڈور ہوگی, آخری فیصلہ تو کسی ایک کے ہاتھ میں ہوگا. ان کی بھی اطاعت, لیکن یا اسلوب ایسے اختیار کیا, اطیعوں کا دفع دو جگہ آیا, اللہ کے ساتھ اطیعوں, رسول کے ساتھ اطیعوں, لیکن تیسری مرتبہ پھر ریپیٹ نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان اولو الامر کی جو تمہارے حکمران ہیں, جو حاکم ہیں, ان کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے تابع ہوگی. اگر وہ کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے منافی ہو, ان کے حکم کے نتیجے میں اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم پوچھتا ہو, تو پھر ان کی اطاعت نہیں. یہ ہے لمٹ. اور اگر اس پہ جھگڑا پیدا ہو جائے کہ جو حکم انہوں نے دیا تھا وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتا ہے, اگر اس میں اختلاف ہو جائے تو آگے اس کا حل بتا دیا. فرمایا فہم تنا جاتم فی شعین, اور اگر تم کسی معاملے میں جھگڑا کرو, تنازع تمہارے اندر پیدا ہو جائے, جھگڑا ہو, اٹھ کھڑا ہو, فردو ہو اللہ و رسول, اس معاملے کو لوٹا دو اللہ اور رسول کی طرف. اس قصیدہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اب فیصلہ ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں. اللہ اور رسول, قرآن و سنت, وہاں سے دلیل لاؤ, اس سے معلوم ہوگا, وہاں سے تو پیش کرو نقص. یہاں یہ حکم جو ہے وہ اس وقت دیا ہے سربراہ حکومت نے, یہ ان کے کسی حکم کے خلاف نہیں ہے, بلکہ اس اسلام کے اور شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے. ثبوت وہاں سے مانگ رہے. یہ ہے اسلام کا سیاسی نظام. اولو الامر کی اطاعت ہے, اور واقعتاً اس میں اگر آپ سیاسی نظام کو دیکھیں, اگر اسلام میں بڑی وسعت دی ہے, لچک ہے, لیکن صدارتی نظام سے زیادہ قریب ہے, جو نظام خلافت راشدہ کا بھی تھا, اور جو خود اولو الامر کے نفس کے اندر جو نکل رہا ہے, ایک شخص کے پاس اختیار ہونا چاہیے, تقسیم نہیں ہونی چاہیے. لیکن اس کی لمٹ ہے, وہ پابند ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا, اس کے دائرے کے اندر اندر رہ کر جو بھی حکم دے گا ماننا پڑے گا, اور اس سے تجاوز کرے گا تو پھر کوئی کام نہیں. اور ظاہر بات ہے کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ تجاوز ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اس قوم میں جو بھی ایولیوشن ہوا ہے سوشل پروسیس کے اندر, تمدن کے اندر, اس میں جو ہے اب عدلیہ کا ایک ادارہ وجود میں آ چکا ہے, اور اس میں بھی لوگ اگر جج منصف بیٹھے ہوں, جیسے فرمایا اذا حکمت بین الناس فاحکموا بالعدل, جب بھی فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے کرو, وہ فیصلہ کریں گے, عدلیہ فیصلہ کرے گی کہ فلاں حکم جو ہے وہ شریعت کے دائرے کے اندر ہے یا شریعت کے حدود کو کھنگا گیا ہے اس کے اندر. الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ عدلیہ اس طور میں دے گی ادارے میں. یہ ہے نظم جو اسلام نے دیا. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, اگر تمہیں کسی معاملے میں جھگڑ پڑو, اختلاف ہو جائے کہ یہ حکم شریعت سے متجاوز ہو گیا, فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ, تو لوٹا دو اسے اللہ اور رسول کی طرف, قرآن و سنت کی طرف. اِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اگر تم واقعی ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر, ذَلِكَ خَيْرٌ, یہی چیز بہتر ہے, وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا, اور انجام کار کے اعتبار سے بھی یہی طرز عمل عمدہ. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات المبینات.